دوسرا عمل کی جو تمام آئمہ بہت پابندی سے روزانہ جس دعا کو جس مناجات کو پڑھا کرتے تھے ماہ شعبان میں وہ ہے مناجات شعبانیہ. اب دیکھیں آپ کو یاد بھی آسانی سے رہے گی چونکہ دونوں میں شعبان لگا ہوا ہے, صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ کے لیے میں اپنی طرف سے کیا عرض کروں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے اچھی دعاؤں میں سے کون سی دعا ہے, تو امام نے فرمایا کہ مناجات شعبانیہ اور دعائے کمیل. دعائے کمیل سے کسی حد تک آشنا ہے آپ حضرات؟ کسی حد تک, البتہ اس کی آشنائی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم مقامات چاہیے ہوں گے. یہی صلوات شعبانیہ کے لیے تقریباً 125 سال پہلے ایک بزرگوار نے, ان کے نزدیک اتنی اہم تھی یہ صلوات کہ 8,500 اشعار میں اس کی شرح بیان کی ہے. کتنا؟ 8,500 اشعار. نام بھی ان کا یہاں پہ درج ہے, احمد وائز یزدی, جن کا 1310 ہجری میں انتقال ہوا ہے. انہوں نے تقریباً 8,000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل شرح لکھی ہے صلوات شعبانیہ کی, جو مختصر سی صلوات. آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بہت بڑی صلوات ہوگی ہم کہاں پڑھیں گے, نہیں نہیں, مختصر سی ایک صفحے کی صلوات ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ میں ایسے عظیم الشان جملے موجود ہیں, ایسے جملے موجود ہیں, یہ تو ہماری ساری دعائیں بہت ہی عظیم الشان ہیں, لیکن مناجات شعبانیہ میں ایسے عظیم جملے موجود شاید مشکل سے کسی اور دعا میں مل رہا ہے. اور بھی دیگر آئمہ علیہ السلام اس کو پڑھتے رہے, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے, صلوات شعبانیہ امام سجاد اسلام سے ہے, اور مناجات شعبانیہ امیر المومنین سے ہے, جو تمام آئمہ پڑھتے رہے. اس کے بھی میں 2-3 جملے آپ کے سامنے اگر آپ کہیں تو پڑھ دیتا ہوں, اور پھر جلدی سے اس مطلب کی طرف آتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں اس دعا میں کہ پروردگارا, شروع یہیں سے ہوتی یہ دعا بھی جو ہے مناجات بھی صلوات ہی سے شروع ہوتی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وسما دعا از دعوت, وسما ندا از نادیت, از نادیت وقبل علیہ وقبل علیہ از ناجیت. پروردگارا جب میں تجھے پکاروں تو میری دعا کو, میری پکار کو سن لے. ہم عام طور سے دعا پڑھتے ہیں اس لیے اللہ بھی نہیں سنتا, فرشتے بھی نہیں سنتے, یہ بغل والے فرشتے بھی اپنا رخ موڑ لیتے ہیں, یہ تو خالی الفاظ پڑھ رہا ہے, پڑھنے تو. لیکن جب اللہ کو پکارا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے پکارا جائے اور اس کا جواب نہ آئے. جب پکارا جاتا ہے تو انسان کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی گویا وہ اپنے پروردگار سے کنیکٹ ہو چکا ہے, پکارتا ہی اسی وقت ہے جب کنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے, ورنہ پکارا ہی نہیں جا سکتا. پکارتا کب کسی کو کب ہے؟ آپ جب کسی کو پکارتے ہیں, ماں کو, باپ کو, بیٹے کو, یعنی سامنے دیکھ رہے ہوتے تبھی پکارتے ہیں نا. تو پکارنا دعا کے معنی ہے ہی ہے پکارنا, دعا کے معنی پڑھنا نہیں ہے. وہ تو پڑھنا اس لیے ہے تاکہ پکارنے کا سلیقہ آ جائے. اہل بیت کی دعاؤں کو اس لیے پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارنے اور اللہ سے ربط محسوس کرنے اور اللہ کو پکارے اور وہ بھی مجھے دیکھنے لگے اور وہ بھی میری طرف توجہ کر لے, یہ سلیقہ آ جائے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی حاجت لے کے پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہوں اور جب اسے پکارتا ہوں اور وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں حاجت بھول جاتا ہوں. اب امام کوئی چیز بھولتا ہے بھلا؟ یہ پوری حدیث کا جملہ ہے. امام کوئی چیز بھول جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ امام کوئی چیز کسی چیز کے لیے آئے وہ بھول جائے. کہا نہیں, بھولنا مطلب یہ نہیں ہے, قانون یہ ہے کہ جب کوئی بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کسی مشکل کی وجہ سے میں نے کسی چھوٹی چیز کی طرف توجہ کی تھی اور اس چھوٹی چیز کی وجہ سے اپنے عظیم پروردگار کی طرف متوجہ ہوا تھا, لیکن جیسے ہی اسے پکارا اور میرے پکارنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا تھا, یہ چھوٹی چیزیں پھر اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی چونکہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ قرآن کا وعدہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پکارے اور وہ جواب نہ دے. پڑھیں تو ممکن ہے جواب نہیں ملے, کچھ نہ ہو, رات رات بھر پڑھتے رہیں اور کچھ بھی نہ اپنے اندر کچھ اثر ہو, نہ دل پہ کوئی اثر ہو, نہ روح پہ کوئی اثر ہو, نہ آسمانوں پہ کوئی اثر ہو, نہ فرشتوں میں کوئی اثر ہو, نہ پروردگار تک آواز پہنچے, کیونکہ صرف پڑھ لیں. لیکن ایک لمحے میں کہیں بھی, ضروری نہیں کہ مسجد حرام میں ہو, ضروری نہیں کہ مسجد میں ہو, کہیں بھائی کہیں بھی کسی بھی حالت میں انسان نے اپنے پروردگار کو پکارا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پکارے اور اس کی طرف سے جواب نہ آئے, فوراً جواب آتا ہے. دعاؤں میں مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز مل سکتی ہے, دنیا کے بدلے میں آخرت کی چیزیں مل سکتی ہیں, یہ سب حدیثیں ہیں اس کے لیے. یہ مانگنے میں بہت ساری تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن پکارنے میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں. جیسے ہی انسان پکارتا ہے فوراً پروردگار کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانے, جیسے ہی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو عزیزو دعائیں تو آپ نے بہت پڑھی ہوں گی لیکن ایک بار پکار کر دیکھیں, پکارنے کی لذت محسوس کریں, پکارنے کا ہنر سیکھیں. جب سجدے میں سر رکھیں سب سے خوبصورت حالت وہ ہے جب اپنے پروردگار سے بالکل متصل ہو جائے انسان, سیدھے رابطہ جڑ جاتا ہے, فوراً انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم عام طور سے سجدے کس لیے کرتے ہیں, جلدی شکراً 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 جلدی کر کے اٹھ جاؤ, فوراً اٹھ جاؤ. تو ٹھیک ہے یہاں جماعت میں ہوں, لوگ زیارت پڑھنے جا رہی ہو, لوگ اٹھ گئے ہوں تو آپ بھی اٹھ جائیں, لیکن کبھی تنہائیوں میں ایسا لمحہ ڈھونڈیں کہ جب کسی کو خبر نہ ہو, نہ بیوی کو, نہ بچے کو, نہ شوہر کو, نہ بھائی کو, نہ بہن کو, کسی کو خبر نہ ہو میں ہوں اور میرا پروردگار ہوں. اور اس وقت اگر ایک طولانی سجدہ کر سکیں تو وہاں پر بہت آسانی سے اپنے پروردگار کو محسوس کر سکتے ہیں. توجہ فرمائیں, اس کی ضرورت ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. ہمیں بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, ہر جوان کو, ہر بچے کو, ہر بزرگ کو. ہم جتنی بھی عبادت کرتے رہیں جتنی بھی, اگر کنیکٹ نہ ہو سکیں, رابطہ نہ محسوس کر سکیں, اپنی روح میں اپنے دل میں وہ رابطہ محسوس نہ کر سکیں تو سب ہوا ہے, حبام منصورہ ہے, کچھ بھی نہیں عزیزو, فضول ہے, ایسے ہی ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں. لہذا فرمائے وسم دعا اذ دعیت دعوتک, جب میں تجھے پکاروں تو میری آواز کو سن. وسم ندا اذ نادیتک, جب مجھے ندا دوں تو میری ندا کو سن لے. واقبل علی اذ ناجیتک, جب میں تیری بارگاہ میں نجوا کروں, نجوا یعنی وسپرنگ, یعنی آہستہ آہستہ. جو پکارنا اس وقت ہوتا ہے جب دوری کے احساس ہو رہا ہو, اور جب دوری کے احساس پکار پکار کے قربت کے احساس ہونے لگتا ہے تو وہی دعا پھر نجوا میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے, پھر دوری محسوس ہی نہیں کرتا, پھر دھیرے دھیرے نجوا کرتا ہے, پھر وسپرنگ کرتا ہے, پھر اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے. نجوا یعنی مناجات کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, مناجات کا سب سے اچھا ترجمہ سرگوشی کرنا, سمجھ رہے ہیں سرگوشی, سر یعنی سر, گوش یعنی کان, یعنی سر کو کان کے پاس لگا دینا. کس کے کان کے پاس؟ اب کسی کے کان کے پاس تو آپ نے لگایا ہوگا سر, چپکے سے بات کی ہوگی کبھی مولوی سے, کبھی اس سے, کبھی اس سے. لوگ آ کے رسول اللہ سے بھی کان میں باتیں کرتے تھے تو آئے نجوا نادی لوگ, دیکھو رسول اللہ کو آ کے کان میں باتیں نہ کیا کرو. لوگ اپنی قربت دکھانے کے لیے کہ میں رسول اللہ سے بہت قریب ہوں اس لیے آ کے رسول اللہ سے کان میں باتیں کیا کرتے تھے. ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے لوگ آ کے چپکے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس سے بہت قریب ہوں. اس سے کچھ فائدہ لینا ہوتا اصل میں, شاید بعد میں حکومت لینی ہو یا کچھ اور لینا ہو, تو یہ سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, دیکھو یہ کام چھوڑو, یہ رسول اللہ کو آ کر پریشان نہیں کرو اس طرح سے. اگر کسی کو رسول اللہ سے سرگوشی کرنا ہے تو پہلے صدقہ نکالے, پھر رسول اللہ سے آ کر نجوا کرے, پھر تنہائی میں چپکے سے بات کرے. پہلے صدقہ پھر تنہائی میں آگے بات کرے. اب شیعہ سنی سبھی لوگ اس بات کو, مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے صدقہ نکالیں پھر رسول اللہ سے آ کر سرگوشی میں تنہائی میں بات کریں, تو اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے امیر المومنین, کسی نے نہیں کیا. امیر المومنین کے پاس کچھ دینار موجود تھے, اس کو جا کے درہم میں تبدیل کیا, آ کے رسول اللہ کی خدمت میں صدقہ دیتے تھے. رسول اللہ کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے, فقط بتانا تھا اور آ کر گفتگو کر دے دے سرگوشی. جی ہاں, تو یہ جملے جلدی سے سنیں, بہت ہی خوبصورت جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں. فقط ہربت الیک, اے میرے اللہ میں تیری طرف فرار کر رہا ہوں. ہربت ہے سے, ہے سے نہیں, ہے سے حرب یعنی جنگ ہے, اور دو چشمی ہے اگر ہے تو اس سے کیا, ہرب تو الیک، اے میرے اللہ میں سب سے بھاگ رہا ہوں تیری طرف آ رہا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت شعر پڑھا ہمارے برادر نے مرحوم کے لیے، خدا رحمت نازل فرمائے۔ جی ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے، جس کے درمیان سے کوئی مرحوم اٹھ جاتا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو، بچوں کو، عزیزوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے زندگی، پوری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب زندگی اپنے آخری منزل میں پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی۔ آپ کسی اور، بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ، معتبر علماء ہیں، ان سے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ مومن کا سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے، روایات میں ہے، سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ اس ساری جھنجھٹوں سے، اس ساری غلاظتوں سے اور مادیت سے نکل کر پرواز کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا فقط ہرب تو الیک، اے میرے اللہ میں تو فرار کر رہا ہوں، میں تو دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ وہ وقف تو بین یدیک، اور تیری بارگاہ میں، تیرے سامنے آ کے میں کھڑا ہوں۔ اب سامنے آ کے کھڑا ہوں انسان کب محسوس کرے گا؟ یہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوتا، جب محسوس کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض لوگ ممکن ہے حج کر کے چلے آئیں اور حج میں لبیک لبیک کی صدایں بھی بلند کرتے رہیں، لیکن لبیک کب کہا جاتا ہے؟ لبیک یعنی ہاں میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں کب کہا جائے گا؟ جب کسی کے پکارنے کی آواز تو سنیں، اگرچہ یہ آواز کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہے، ہے نا؟ وہ محسوس کرے کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، مجھے کوئی اپنے گھر میں بلا رہا ہے، کوئی مجھے اپنے حرم میں بلا رہا ہے۔ جب اس آہٹ کو اور اس آواز کو اور اس پکارنے کو اپنی روح اور دل سے محسوس کرے، پھر کہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ لبیک کہنے کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لذا یہاں فرمایا وقف تو بین یدیک، تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، مستقین لکا متضرعن الیک، راجیا لما لدیک ثوابی وتعلم ما فی نفسی وتخبر حاجتی وتعرف ضمیری۔ پروردگار تو تو سب کچھ جانتا ہے میرے دل کے اندر کیا ہے۔ ولا یخفى عليك امر من قلبي ومثواي وما اريد ان ابدي من منطقي وتفوه۔ میں جو بیان کرنا چاہوں وہ بھی تو جانتا ہے، جو نہ بیان کروں وہ بھی تو سب جانتا ہے، سب کچھ تو آگاہ ہے اس سے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ آپ غور سے سنیں، الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی۔ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ اگر تو محروم کر رہا ہے تو کون دے گا؟ بہت ہی عظیم جملہ۔ رزق مانا صرف کھانا ہی نہیں، پروردگار اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو مجھے علم کا رزق کون دے گا؟ مجھے معرفت کا رزق کون دے گا؟ مجھے ایمان کا رزق کون دے گا؟ مجھے حج کا رزق کون دے گا؟ مجھے زیارتوں کا رزق کون دے گا؟ مجھے عشق رسول اللہ کا رزق کون دے گا؟ مجھے عشق اہل بیت کا رزق کون دے گا؟ رزق کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اے میرے اللہ اگر تو ہی مجھے محروم کرنا چاہے گا تو کون مجھے دے سکتا ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرَنِي، اور اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو کون میری مدد کرے گا؟ کس کی مدد، کس سے مدد چاہی جائے؟ وزیروں سے، حکومتوں سے، ظالموں سے، متکبروں سے، کس سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ بس عزیزو، بہت ہی خوبصورت جملے، اب آپ جا کے خود ہی پڑھیے گا۔ بیچ کے ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ آخر میں تقریباً بیچ سے تھوڑا آگے بڑھ کر امام نے فرمایا کہ پروردگارا، اے میرے اللہ، اگر یہ نجوا ہے نا، مناجات ہے، مناجات نہیں، اللہ سے تنہائی میں آہستہ آہستہ گفتگو کرنا، پروردگارا، اے میرے اللہ، الہی ان اخستنی بجرمی اخستک بعفوک، اے میرے اللہ اگر تو مجھے میرے جرم کی وجہ سے پکڑے گا تو میں بھی تجھے تیری عفو کی وجہ سے پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ یہ عشق کی بلند منزل ہے، ایسے کوئی اللہ سے اس طرح کلام نہیں کر سکتا۔ جب اس منزل پر اپنے آپ کو محسوس کرے تب، پروردگارا ان اخستنی بجرمی اخستک بعفوک، تو مجھے میرے جرم کی وجہ سے پکڑے گا، ٹھیک ہے میں بہت گنہگار ہوں، لیکن تو بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، تو میں تجھے تیرے عفو کے دامن کو پکڑ لوں گا۔ وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، اور اے میرے اللہ اگر تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا تو میں تجھے تیری مغفرت کی وجہ سے پکڑ لوں گا، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، تجھ سے تو میں مغفرت لے کے رہوں گا اے میرے اللہ، کیونکہ اگر اس سے مغفرت ہم نہ لے سکے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، دامن خالی ہے، میں تجھے تیری مغفرت کی وجہ سے پکڑ لوں گا۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ عَلِمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، اور اے میرے اللہ اگر میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، نہ رجب میں، نہ شعبان میں، نہ رمضان میں، نہ نیمہ شعبان میں، نہ شب قدر میں، کبھی بھی میں اپنے گناہوں کو اگر معاف نہ کرا سکا، نہ عرفات میں، نہ عرفہ میں اگر معاف نہیں کرا سکا، توبہ نہیں کر سکا، برزخ میں بھی میرے گناہ اتنے تھے کہ معاف نہیں ہو سکے، اور اگر گناہ کچھ باقی رہ گئے اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھی اگر ڈال دیا گیا، ظاہر ایک مومن کو ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اگر مجھے میرے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا، ان ادخلتنی النار، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، تو عالم تو اہلھا انی احبک، تو میں جہنم میں پھر پھر کر یہ اعلان کرتا پھروں گا کہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، میں تو تیرا عاشق ہوں، انی احب، میں تیرا عاشق، یہ نہیں کروں گا کہ میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی عبادتیں کی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں اتنی اتنی نمازیں پڑھے، یہ کیا کیا پروردگارا مجھے جہنم میں ڈال دیا، نہیں، میں شکوا نہیں کروں گا، اگر میرے کچھ گناہوں کی وجہ سے مجھے کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑا، تو عالم تو اہلھا، تو اہل جہنم کے درمیان میں میں اعلان کرتا پھروں گا کہ انی احب، میں تو اپنے پروردگار کا عاشق، میرا عشق تو میرے اللہ سے۔ خوب، بات کے کلمات، اس کے پہلے کے کلمات، اس کے حسین کلمات آپ لوگ خود ہی، یہ چند کلمات میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ کیفیت آپ بھی محسوس کر لیں، اور انشاءاللہ شوق پیدا ہو کہ صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ، بہت سارے لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں، یہ شعبان کے مہینے میں ان دو چھوٹے دعاؤں سے استفادہ کریں، صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ۔